أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة احزاب نزلی سورت ہے اور آپ نمایاں فرق محسوس کریں گے. ابھی مکیات کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور نزلی سورت اس کا لب و لہجہ, اس کے موضوعات, ایک نمایاں تبدیلی اور فرق جو ہے وہ محسوس ہو جائے گا. سورہ احزاب سے پہلے جو مدنی سورت ہم نے پڑھی ہے وہ ڈھائی پارے پہلے سورہ نور آئی تھی اور وہ بھی اپنے مقام پر منفرد تھے, اس کے ساتھ کوئی اور مدنی سورت ساتھ ملحق نہیں تھی. اور یہاں پر بھی احزاب سورت جو ہے یہ اپنی جگہ منفرد ہے مدنی سورت, یہاں پر بعد میں پھر مکیات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ بہت مشابہ ہیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے, اپنے ظاہری حجم کے اعتبار سے بھی, کہ دونوں نو نو رکوعوں پر مشتمل ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے اندر عائلی اور سماجی معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. منافقین کا تذکرہ وہاں بھی تھا اور یہاں بھی آئے گا بڑے شبد و مد کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق بعض معاملات جو ہیں یہاں پر آ رہے ہیں جو خاصے سینسیٹیو ہیں. خانگی زندگی سے متعلق ہی وہ ایک معاملہ ہو گیا تھا جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا, جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا, اس کا ذکر تھا سورہ نور میں. تو یہ بہت ہی ایک پیئر بنتا ہے, اور گروپ ایک ہی گروپ کی دو صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. آغاز سے ذرا اس کا ٹون ملاحظہ ہو, اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقین کی باتوں میں مت آئیے, ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے, دھیان نہ دیجئے, انہیں خاطر میں نہ لائیے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور آپ تو چلیے اسی راستے پر جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے, اسی پر کاربند رہیے, اسی کا اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور اے مسلمانوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, پھر واحد کے سیغے میں ہے, اے نبی آپ توکل کیجئے, بھروسہ رکھیے اللہ پر, اللہ کی ذات پر. وکفا باللہ وکیلا, اور بھروسے کے لیے اللہ کافی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم, اور جن عورتوں سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو اپنی بیویوں سے, انہیں اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو, انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور جو تمہارے لیپالک بچے ہیں, بیٹے ہیں, منہ بولے بیٹے ہیں, انہیں اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ باتیں تمہارے اپنے منہوں کی ہیں, ان کا حقیقت سے, واقعیت سے کوئی تعلق نہیں, منہ کی بات ہے. کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا, کسی کو کہہ دیا, اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں, تو کیا وہ تمہاری ماں ہو گئی؟ جیسے ایک انسان کے دل میں, ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے, اسی طرح ایک شخص کی دو حقیقی والدائیں نہیں ہو سکتی, حقیقی والدہ تو ایک ہوگی. اسی طریقے سے ایک شخص کے دو حقیقی باپ نہیں ہو سکتے, حقیقی باپ ایک ہی ہوگا. واللہ یقول الحق, اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرماتا ہے، وہو یہد السبیل، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے. ادعوہم لآبائہم، جو اصل بات آ رہی ہے وہ اس کے لیے ابھی تمہید تھی، اگرچہ ہر حرف اپنی جگہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک خزانہ ہے، لیکن حضرت زید کا معاملہ چونکہ زیر بحث تھا. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت زید. یہ حضرت خدیجہ نے انہیں خریدا تھا، بالکل چھوٹے سے تھے، ویسے تعلق ان کا کسی اعلیٰ نسب کے عرب خاندان سے تھا، لیکن مکہ کے نہیں تھے، باہر کہیں. تو جیسے ہوتا ہے اغوا کر لیے گئے اور جا کر بیچ دیے گئے کہیں، وہ ہوتے ہوتے مکہ پہنچے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ تھے، ایک بالکل نوعمر غلام کی حیثیت سے. تو جب نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ نوجوان جو ہے نوعمر بچہ، انہوں نے حضور کی خدمت کے لیے آپ کو ہبہ کر دیا. پھر بعد میں ایک ایسا موقع آیا کہ یہ کہیں تجارتی قافلے کے ساتھ گئے اس علاقے میں جہاں ان کے والدین وغیرہ تھے، اور پھر وہ سراغ مل گیا ان کو. تو ان کے والدین چچا دینے کے لیے ان کو مکہ پہنچ گئے. یہ بات جو ہے یہ ابھی آغاز وحی سے بھی پہلے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو آپ کہتے ہیں ہم پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں، تو یہ ہمارا بچہ ہے، ہمیں واپس کر دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ایسے ہی لے جاؤ، کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جاتا ہے تو چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس بچے نے جانے سے انکار کر دیا. تو جو شفقت اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر آئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو والدین تو ان کے چلے گئے واپس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو یہ سٹیٹس دے دیا. آزاد کردہ غلام کا بھی ایک وہاں پر درمیانی سٹیٹس سمجھا جاتا تھا مکے کے معاشرے میں. آزاد اور غلام کے درمیان ایک مقام اس کو دیا جاتا تھا، کبھی آزاد سمجھا نہیں گیا اس معاشرے میں، ایک مرتبہ جسے غلامی کا داغ لگ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے بڑھ کر احسان یہی فرما سکتے تھے کہ آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا، چنانچہ وہ زید بن محمد کہلانے لگے. یہ آیات نازل ہوئی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں انہیں ان کے حقیقی باپوں کے حوالے سے پکارو، کسی کو نئے پالک بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا. اسی صورت میں وہ مضمون بھی آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کے کوئی بیٹا نہیں، جو ایک دو ہوئے بھی تھے تو بچپن ہی میں اللہ نے اٹھا لیا. تو یہ معاملہ تھا، زید بن محمد کہنا صحیح نہیں ہے، انہیں ان کے اپنے ناموں سے جو اصل ہے زید بن حارثہ وہ پہلے تھے، تو پھر واپس ان کا وہی سٹیٹس ہو گیا زید بن حارثہ. یہ آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی. چنانچہ بعد کے کچھ واقعات اور آ رہے ہیں جو انہیں سے متعلق ہیں، حضرت زید سے متعلق. ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے. ہوا اقسط عند اللہ، یہی بات زیادہ قرین انصاف ہے، قرین عادل ہے اللہ کے نزدیک. فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپ کو، یعنی جو بھی والدین ہیں ان کا کوئی سراغ نہ ملے. فإخوانکم فی الدین و موالیکم، تو وہ دینی رشتے میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو خطا تم سے اس معاملے میں ہو گئی یا ہو جائے. اگر غلطی سے کسی کے منہ سے پھر زید بن محمد نام پکارا گیا، یا کسی نے پھر کسی لے پالک کو جو ہے وہ اپنے ہی نام کے ساتھ موسوم کر دیا غلطی سے، تو کوئی اس میں پکڑ نہیں ہے. ولكن ما تعمدت قلوبكم، لیکن وہ کہ جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، کوئی جان بوجھ کر آئندہ یہ معاملہ نہیں کرے گا، حاصل یہ ہے اس کا. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر خود ان کی اپنے جانوں سے، یعنی مومنوں کی اپنی جانیں جتنی عزیز ہیں اس سے زیادہ ان کو عزیز ہونی چاہیے نبی کی جان، ان کا حق زیادہ ہے. وازواج ہوں امہات ہوں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ماؤں کے درجے میں عزت و احترام کے اعتبار سے اور بعض حوالوں سے. واؤن رکھا مباؤن مولا مباؤن کی کتاب اللہ، ہاں جو رشتے دار ہیں جن کا باب ماہمی خونی رشتہ ہے وہ اللہ کی شریعت میں ایک دوسرے کا زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی شریعت اسلامی میں اعتبار ہوگا خونی رشتوں پر، حقیقی رشتوں پر. جب وراثت تقسیم ہوگی تو جو حقیقی جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں جو اولاد ہیں انہی کو جو ہے سامنے رکھا جائے گا. یہ ساری جو معاملات شریعت کی ہیں ان کا تعلق حقیقی رشتے داروں کے ساتھ ہے. من المؤمنین والمہاجرین، تمام ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، یعنی ہجرت کرنے والے بھی اگرچہ بھائی بھائی, بھائی بنا دیے گئے تھے، حقیقت کے رشتے میں جوڑ دیے گئے تھے، لیکن وہ رشتہ اور ہے، وہ دینی رشتہ ضرور ہے، اس کا اپنا ادب احترام ہے، لیکن شریعت میں جو اعتبار ہے وہ اس حقیقی رشتے کے حوالے سے ہے. وراثت ہو کوئی اور قانون ہو، اس سب میں اسی کا لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اللہ ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ان اولیاء کے ساتھ، اپنے ان دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہو، کوئی نیک کام، کوئی احسان ان کے ساتھ، تو اپنی زندگی میں ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہو، کوئی چیز انہیں ہبا کر سکتے ہو، اپنے مرنے کے وقت ان کے لیے وصیت 1/3 میں کر سکتے ہو، وہ سارے جو ہے وہ رستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک تقسیم وراثت کا معاملہ ہے جو فاضلہ اللہ نے دیا ہے، اس میں اعتبار اسی بات کا کیا جائے گا کہ حقیقی رشتے دار کون ہے. یہ جو دینی رشتے سے بھائی بنتے ہیں وہ وہاں پر معتبر نہیں ہوں گے. کان ذلک فی کتاب مسطورہ، یہی وہ چیز ہے جو کتاب میں درج ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا تھا، قول و قرار ہوا تھا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا اور نوح سے بھی لیا، وہ ابراہیم و موسا و عیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم موسا اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، بہت گاڑھا، بہت مضبوط. اور وہ میثاق کیا تھا تمام انبیاء سے، کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اسے بغیر کسی کمی بیشی کے آگے پہنچانا ہے. کسی مصلحت کے تحت کسی شے کو روک نہیں سکتے کہ آج یہ وہی نازل ہوئی ہے لیکن ذرا 2 دن ٹھہر جائے، ابھی فلاں معاملہ چل رہا، یہ اختیار نبی کو نہیں ہے. کوئی چیز چھپانی وقتی طور پر یا مستقلاً کوئی چیز روک لینی، یہ نہیں ہے. جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ پہنچانا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس کو بھی نافذ کرنا ہے. لیے صلی اللہ الدین عام سکتی ہند، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس نے ایک دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اگلے 2 رکوعوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اسی نسبت سے سورت کا نام بھی الاحزاب ہے. ہم لوگ اس غزوے کو غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو احزاب کا نام دیا. احزاب کہتے ہیں بہت سے لشکر، کیونکہ یہ وہ موقع تھا کہ صرف قریش مکہ ہی چڑھ کر نہیں آئے تھے، غطفان کے قبائل بھی آ گئے تھے، اور خیبر سے یہودی بھی آ گئے تھے، اور بہت سے اور بھی دیگر عرب قبائل ہیں، وہ اکٹھے ہو کر وہ حملہ آور ہوئے ہیں مدینے پر. تو احزاب بہت سارے گروہ. مسلمانوں پر ایک اعتبار سے یہ سخت ترین وقت تھا اجتماعی حیثیت میں. اس سے پہلے جو بھی مقابلہ تھا وہ کچھ 1 اور 3 کی ریشو ہے، 1 اور 4 کی ہے. 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور اصل میں جو قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیے تھے یہود کے، بنو قینقاع و بنو نضیر، وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے. تو وہاں انہوں نے سازش کا گڑھ بنا لیا، وہیں سے انہوں نے پلاننگ کی، مشرکین عرب کو پھر اکسایا، مکہ پہنچ گئے وقت دے کر، اور قبائل میں بھی گئے. وہ جو سازشی ذہنیت ہے وہ کوالیشن انہوں نے بنا لی اس وقت پوری یہودیوں نے، اور پھر چڑھائی کی ہے، اور تقریباً بعض روایات میں 24,000، کم سے کم تعداد 12,000 کی بتائی جاتی ہے، جو افواج وہاں پر آ گئی تھی حالانکہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا غزوہ بدر میں 1000 تھے کفار، غزوہ احد میں 3000 تھے، اور مدینہ میں جو لڑنے کے قابل مسلمان تھے وہ کل 3000 تھے، اور ان میں بھی ایک طبقہ جو ہے منافقین کا موجود تھا آستین کے ساتھ، اور ان کا ذکر آگے بڑی تفصیل سے آئے گا. تو وہ وقت یوں تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا جو چراغ، اللہ کے دین کا چراغ ہے، یہ اب شاید بجھا چاہتا ہے. محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید ایک بھی مسلمان زندہ نہ بچے، جس تیاری سے وہ آئے تھے. یہود کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تدبیر تھی، وہ بعد میں ظاہر ہوئی. اس وقت منافقین کا نفاق پورے طور پر زبان پر آ گیا. لہٰذا ہم پڑھیں گے ان کے کلمات کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے جھوٹے تھے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں سب باغ دکھائے گئے، اور اب ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بچنے کا رستہ نہیں ہے. اس قسم کی باتیں بھی ان کی زبانوں پر آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی موجزانہ طور پر مسلمانوں کو اس مشکل سے بچا بھی لیا. ایک مہینے تک محاصرہ رہا. جو ایک قبیلہ اندر موجود تھا مدینے میں، بنو قریظہ، انہوں نے بھی پیچھے سے فتح جی کی غداری کی، اور انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی. خواتین کو ایک شہر کے بیچ میں کوئی مضبوط حویلی تھی، اس کے اندر بچے اور خواتین وہاں جمع کر دیے گئے تھے، اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی تھی. کچھ صحابہ کے مشورے سے، جن میں حضرت سلمان فارسی کا نام زیادہ نمایاں ہے، اور اس طریقے سے وہ خندق کے عزت میں ہے. مسلمان پوزیشن یہ کھڑے ہیں، اور 12000 کا لشکر دوسری طرف ہے، لیکن اندر خطرہ موجود ہے. بنو جو قریظہ ہیں، یہ وہ پیچھے سے خندق گھونپ سکتے تھے، اور واقعی انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنی ایک کوشش کی. یہ دو طرفہ دشمن جو ہے موجود ہیں، اور مسلمان سکویز ہوئے ہوئے تھے اس وقت. لیکن ایک مہینے کے بعد بالآخر یہ ہوا، ایک زوردار جھکڑ چلا ہے، آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو دیگیں چولہے پر چڑھی ہوئی تھی خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے مویشی اپنی رسیاں توڑا کر بھاگ نکلے، اور صبح کے وقت میدان صاف تھا، پورے لشکر پتر پتر. تو یہ اس کا اینڈ ہوا، لیکن جو آغاز تھا وہ ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں. تو یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا اپنا اللہ کے نعمت کو اور احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ کر آئیں بہت سی فوجیں لشکر، فارسلنا علیہم ریحاً، تو پھر ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک تیز ہوا، وجنودا لم تروها، اور ہم نے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ چڑھ کر آئے تو آئے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اوپر سے یعنی شمال سے، خیبر سے آئے ہیں یہودی، اور پھر مشرق کا علاقہ بھی جو ہے وہ اونچا تھا، وہاں سے غطفان کے قبائل آئے. جنوب کی طرف جو ہے نیچا، اس لیے کہا گیا کہ وہ مکہ نشیب میں ہے، اور مکے سے جو ہے قریش مکہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، ہر طرف سے گھیرا کیا ہے، چڑھائی کر کے آ رہے ہیں. وَإِذْ ضَاقَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں پتھرا گئی، کج ہو گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت آزمائش ہو گئی اہل ایمان کی، خوب اچھی طرح جانچ لیے گئے اہل ایمان. وہ جو اللہ کی سنت ہے کہ ہم خوب آزماتے ہیں، تو وہ کلائمیکس ہے اس کا. اللہ نے بھی جو ہے کہ یہ اس بات کو رجسٹر کروا دیا کہ ہاں اب ہوئی ہے آزمائش. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، بہت شدت کا جھنجھوڑنا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، ما بعد اللہ و رسوله الا غرورا، اللہ اور رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب کے سب دھوکا اور فریب تھے، جھوٹے وعدے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب انہی میں سے ایک طبقے نے یہ بھی کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والوں، مدینہ کا نام پرانا یثرب ہے، تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے ٹکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فَرْجِعُوا، لوٹ جاؤ، یعنی چھوڑ دو خیال مقابلے کا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک وہ بھی تھا گروہ کہ جو نبی سے اجازت مانگتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, ہمیں تو اجازت دے دیجیے کہ ہم یہاں جو پوزیشن سنبھالے بیٹھے ہیں ہم تو جائیں اپنے گھروں کو دیکھیں, ان کی دیکھ بھال کریں. وما ہی بھی عورا, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے ان کے گھر. ان یریدون الا فرارا, یہ لوگ بس فرار چاہتے تھے, بھاگنا چاہتے تھے میدان جنگ سے. ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور اگر شہر کے اطراف سے دشمن ان پر گھس آئے, ثم سئلوا الفتنہ, اور پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کرے, یعنی ان سے تقاضا کرے کہ اب تم واپس لوٹو اپنے آبائی دین میں, چھوڑ دو اسلام اور ایمان کو, لاتوہا, تو یہ لوگ ان کی بات مان لیتے. وما تلبثوا فیہا الا یسیرا, اور توقف نہ کرتے اس میں مگر بہت تھوڑا سا برائے نام, یعنی یہ تو مرتد ہونے کو تیار بیٹھے ہوئے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن قَبْلُ, حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے عہد دے چکا ہے, لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے, میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں, یہ اللہ سے وعد کر چکے تھے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور جو اللہ سے عہد کیا جاتا ہے اس کی بات پرس اور پرسش ہو کر رہتی ہے. یہ عہد ہوا تھا غزوہ احد کے بعد, جب وہاں سے 300 منافق پہلے ہی میدان جنگ سے رستے میں واپس آ گئے تھے. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, کہہ دیجئے کہ تمہارا میدان جنگ سے بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اگر تم بھاگ رہے ہو مرنے سے یا قتل ہونے سے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور تب بھی تم بہرہ مند نہیں ہوگے, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر چند دن, بہت ہی تھوڑی سی مدت. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ, کہیے ان سے کہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا اب اللہ کی پکڑ سے. ان اراد بکم سوءا, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی جزن پہنچانا چاہے, کوئی نقصان پہنچانا چاہے. او اراد بکم رحمہ, اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تمہارے ساتھ رحمت کا, تمہاری معافی کا, تب بھی کوئی آڑے نہیں آ سکتا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو ہیں روکنے والے, خود تو رک ہی رہے تھے دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا, وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے کہ آؤ ہمارے پاس چلے آؤ, ادھر ہی آ جاؤ ہمارے ساتھ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا, اور یہ جنگ میں نہیں آتے, لڑائی کے لیے نہیں آتے مگر برائے نام ہی کبھی کبھی. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ, تمہارے بارے میں سخت بخل کا معاملہ کرتے ہیں, بڑا دریغ رکھتے ہیں تم سے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, اور جب خطرے کا وقت آ جائے. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ اس طریقے سے دیدے پھرا پھرا کر تمہیں دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص کے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی, یعنی خطرے کو دیکھ کر ان کی حالت جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے, یوں ان کی آنکھیں پسرا رہی ہیں جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو رہی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب خطرہ رفع ہو جائے, خطرہ چلا جائے. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تو پھر بڑی تیز زبانوں کے ساتھ تم سے ملاقات کرتے ہیں, یعنی بڑی ہی کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, اور یہ مال کے معاملے میں بہت ہی حریص تھی. اب چونکہ انہیں اندازہ ہو رہا دشمن چلا گیا, شاید کوئی مال غنیمت ہو اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے, تو ایسے آ کے بڑھ بڑھ کے باتیں کریں گے جیسے سب سے زیادہ فرنٹ پر یہی تھے اور سارے معاملے کو یہی لیڈ کر رہے تھے. اولئک لم یؤمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. فأحبط اللہ اعمالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی اعمال ضائع کر دی, اکارت کر دی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ پر یہ بات بہت آسان تھی. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا, یہ بزدل ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے احزاب, وہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں, یعنی باہر میدان صاف ہو چکا, لشکر جا چکے, لیکن ان کی گگی بندی ہوئی ہے, ابھی تک یہ باور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ لشکر چلے گئے, یقین نہیں آ رہا. وہیں جاتے احزاب, اور اگر وہ احزاب وہ لشکر دوبارہ آ جائیں. یورتو لونہم بادون فی الاعراب, تو ان کی بڑی شدید خواہش ہوگی کہ کاش کے وہ ہوتے کہیں صحرا میں, بادیا میں, دیہات میں دور. یا سلون عن انبائکم, اور وہاں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے, دور محفوظ جگہ پر بیٹھ کر کہ اب جو ہے معاملہ کہاں ہے, کانسا کدھر کو پلتا ہے, اونٹ کس قبر بیٹھا ہے. یہ ان کی خواہش ہوتی کہ ہم وہاں سے خبریں لیتے. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو یہ جنگ نہیں کریں گے مگر بالکل برائے نام، بہت ہی کم. لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، آئیڈیل. اور وہ جو نمونہ خاص طور پر اس وقت سامنے آیا تھا، وہ استقامت، وہ جرأت اور وہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ، اس لیے کہ یہ وقت وہ تھا، ایک طرف تو دشمن، اس کی تعداد اور گھیرا، اور دوسری طرف شدید سردی اور قحط کا عالم، بہت ٹھنڈ تھی، شدید سردی تھی. اور مدینہ کی سردی آپ کو معلوم ہی ہے کہ مکے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بات کیا بھی ہے کہ خندق کھودنے کے لیے جو مشقت جھیل رہے تھے، صحابہ بھی کھود رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس مشقت میں شریک تھے. وہ جو مٹی جمع ہوتی تھی اس کو اٹھا کر اور باہر پھینکنا ٹوکرے میں لے جا کر، یہ کام آپ ساتھ ساتھ سب اس کے میں حصہ جو ہے پورا ڈال رہے تھے آپ. اور ایک موقع پر مسلمان آیا آپ کی خدمت میں کہ حضور ایک چٹان تو بالکل ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، بہت سخت کوئی پتھر آ گیا، تو آپ نے کدال پکڑی ہے اور اس کے اوپر زرد لگائی ہے تو وہ ٹوٹی ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ یہ شکایت لے کر آئے کہ بھوک سے اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، اس سے جیسے پیٹ کو کچھ سہارا ہو جائے اور کمر دوری اتنا ہو. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ عالم ہے شدت کا، بھوک کی شدت کا. تو آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا تو وہاں پر بھی شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے اسوہ جو اس وقت سامنے آیا ہے، اور مسلمان خندق کھود رہے ہیں اور وہ رقص پڑ رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے ہم یہ جاری رکھیں گے، اسی میں ہماری جان جائے گی. تو یہ تھا وہ ایک معاملہ جس کو کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک کامل اور بہترین نمونہ موجود ہے. اصل نمونہ یہ ہے، دین کی دعوت، دین کی اقامت کے لیے جان و مال قربان کرنا، اور اس طریقے سے ہمت اور جرأت اور استقامت کرنا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے، یعنی اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت میں اللہ کے ساتھ حاضری، اس کی امید ہو یعنی یقین ہو. اور وہ ذکر کرتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہو. یعنی منافق بھی تھے، انہوں نے تو اس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی جو حالت ہم جو تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن جو سچے مسلمان تھے انہیں آمدو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور ان کی ہمت بنتی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس کا، چنانچہ ان کی کیفیت آگے آ رہی ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب اہل ایمان نے، وہ تو منافق تھے، یہ جو سچے مومن تھے، انہوں نے دیکھا ان لشکروں کو، فوجوں کو، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، کہنے لگے یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، ہمیں تو پہلے کہہ دیا گیا تھا امتحان آئے گا اور مشکلات ہوں گی اور نقصان بھی اٹھانے پڑیں گے، تو یہ تو وعدہ پورا ہوگا. وہ صدق اللہ ورسوله، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور سپردگی کی کیفیت، اطاعت، اس میں مزید اضافہ کیا. ان کا نفاق زبانوں پر آ گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، اہل ایمان میں وہ جوان مرد بھی ہیں، جانباز، جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. وعدہ وہی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، بیچ چکے سب کچھ اللہ، تو یہ وعدہ پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں سر کٹا کر سبک دوش ہو چکے ہیں، یہ وعدہ اس درجے میں پورا ہوا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ بھی ہیں کہ جو انتظار میں ہیں، جو خواہش مند ہیں کہ ہمیں بھی یہ مرتبہ شہادت جو ہے نصیب ہو جائے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا، جو وعدہ تھا اس کو پورے طور پر نبھایا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے، جزا دے. ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقین کو وہ سزا دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تعالیٰ نے پسپا کر دیا کافروں کو ان کے غضب و غیظ اور غصے سمیت. وہ تو بہت غیظ و غضب لے کر آئے تھے کہ ہم تکا بوٹی کر دیں گے مسلمانوں کی، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہود جو ہے وہ ان کے غیظ کو بھڑکانے والے موجود تھے. لیکن وہ سارا غم و غصہ جو اپنے اندر سینے میں اس کی آگ ان کے روشنی سمیت، اللہ نے انہیں واپس دھکیل دیا، پسپا کر دیا. لم ینالوا خیرا، کوئی خیر ان کے ہاتھ نہیں لگا، کچھ ہاتھ پلے نہیں آیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور قتال کے لیے، جنگ کے لیے تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ خود ہی کافی ہو گیا، باقاعدہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. اکا دکا کو تیر اندازی ادھر سے ادھر سے ہوئی ہے، ایک دو مسلمان شہید ہوئے ہیں، کچھ افراد ان کے بھی اس تیر اندازی میں گئے ہیں، باقاعدہ جنگ جو ہے دو بدو جنگ، اس کی نوبت آئی نہیں. وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قوی ہے، زبردست ہے، زوراور. وانزل الذین ظاہروہم من اہل کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا اہل کتاب کو بھی کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، کچھ پناہی کی تھی ان احزاب کی، ان لشکروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتار دیا. من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، یہ ذکر ہو رہا ہے بنو قریظہ کا، وہ ایک قبیلہ جو ابھی تک مدینے میں آباد تھا، جنہوں نے بدعہدی بھی کی تھی اس موقع پر، اور مسلمانوں کے لیے سچویشن کو اور زیادہ کریٹیکل بنا دیا تھا، نازک بنا دیا تھا. جب تمام احزاب جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تب جبرائیل پہنچے ہیں اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار اتار دیے، ہم نے ابھی نہیں اتارے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اب بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے، جنہوں نے بدعہدی کی تھی، لگے ہاتھوں ذرا ان کی بھی گوشت مالی ساتھ کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور وہ جو ان کے قلعے تھے، بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، اب تو یہ گڑیاں، تو پھر اس کا محاصرہ کیا گیا بنو قریظہ کا، اور وہ بھی محاصرہ خاصا طول پکڑ گیا. انہوں نے اندر بہت کچھ سامان اپنا، کھانے پینے کا خود انہوں نے جمع کر رکھا تھا، انتظام تو پورا رکھتے ہیں اپنا. باہر کہ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں کچھ ہیبت ڈال دی، اور وہ خود ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس بنیاد پر کہ جو سعد ابن معاذ ہیں اوس کے سردار، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہوگا. یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اوس چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ. ان کی یہودیوں کے ساتھ کچھ اچھے ٹرمز تھے، یا یہ ویسے بھی بہت شریف النفس انسان تھے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہمیں منظور. حضرت سعد نے پھر جو فیصلہ کیا وہ خود تورات ہی کے قانون کے مطابق، کہ جتنے بھی، کیونکہ بدعہدی کی ہے انہوں نے، اصل ان کا جرم تو یہ تھا کہ معاہدہ توڑا ایسے وقت میں جبکہ مسلمان سب ترین مشکل حالات میں تھے، تو اس بدعہدی کی سزا یہ ہے کہ لڑائی کے قابل تمام مرد ان کے قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا دیا جائے، اور ان کا سارا جو مال ہے وہ پھر مسلمان کے لیے مال غنیمت کے طور پر ہوگا. اب یہ سخت ترین فیصلہ تھا، وہ بھی جو جس کو حکم بنایا انہوں نے اسی نے یہ فیصلہ کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیا. تمام جو مرد تھے ان کے متقل کر دیے گئے، بوڑھے اور بچے اور عورتیں جو تھیں وہ پھر غلام اور کنیز بنائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مال غنیمت تو بے پناہ تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس لیے کہ یہود تو مال جمع کرنے میں ان کا کوئی ثانی ہے نہیں، تو چنانچہ یہ موقع تھا جب مسلمانوں کو بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسین، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا ان اہل کتاب کو بھی ان کے قلعوں سے، جنہوں نے کچھ پناہی کی تھی ان لشکروں کی جو باہر سے آئے تھے. وقذف فی قلوبهم الرعب، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ، ایک طبقے کو تم نے قتل کیا، وتأسرون فریقا، اور بقیہ کو تم نے قیدی بنا لیا. سب کے سب اس طرح سے ٹھکانے لگے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا, ان کے گھروں کا, ان کے مال کا. مال و اسباب, زمینیں کافی ان کی تھی, زیر کاشت رقبہ تھا, وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگے. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ایک وہ زمین بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی. فرمایا کہ وہ بھی ہے کہ جس پر ابھی تک تم نے قدم نہیں رکھے, جس زمین کو ابھی تمہارے قدموں نے نہیں روندا, وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. عام طور پر اس سے مراد دیا گیا ہے کہ یہ خیبر کی زمینیں ہیں. وہ جو دو قبائل یہود کے خیبر جا کے آباد ہوئے تھے, غزوہ احزاب کے ٹھیک دو سال کے بعد پھر مسلمانوں نے ان کا بھی محاصرہ کیا اور وہاں پر ان کو شکست دے کر پھر وہ بھی سب کچھ مسلمانوں ہی کے ہاتھ لگا. تو وہ آج بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی اللہ نے تمہارے لیے کر دیا. مکان اللہ والا مشین قدیرہ, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا. یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتم تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا, اب یہ مضمون آ رہا ہے بہت حساس نازک. اے نبی, کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور یہاں کی رونق زیبائش, فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ کہ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان کچھ دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں, بھلے طریقے سے رخصت کرنا. یہ معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رضوان الطہارات کا ہے, یہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفاصیل ملتی ہے. جب مال غنیمت تقسیم ہوا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی جو اس سے پہلے فقر کی زندگی گزار رہے تھے, اب خوشحالی نصیب ہو گئی کیونکہ بہت کثیر مال و دولت آیا تھا ہاتھ, تو اس وقت ازواج مطہرات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے, کچھ نام لفقہ جو ہے ہمارا بھی طے ہو. اس لیے کہ اس سے پہلے صورت یہ تھی کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, بس کچھ آ گیا ہے کھا لیا ہے, بلکہ جو کچھ آ جاتا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے. جو فقر جو خود اختیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ ظاہر ہے کہ اب وہ دیکھ رہی ہیں ازواج مطہرات کہ عام گھروں میں خوشحالی ہو گئی, اب اچھے حالات ہو گئے, وہ حالات بدل گئے ہیں, تو کچھ اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے. تو یہ ہے وہ جو ایدا ہوا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے قسم کھا لی تھی ترک تعلق کی, اور ایک مہینہ تقریباً جو ہے یہ کیفیت نہیں تھی. اور پھر یہ آیات اتنی ہے کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی کی خواہش مند ہیں اور یہاں کی زیب و زینت چاہتی ہیں, تو ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں مال و اسباب دنیا بھی دے دیتا ہوں, لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی, پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا, اچھے طریقے سے رخصت کرنا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو, والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کی طالب ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ان کے لیے کہ جو تم میں سے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والی ہیں, نیکوکار ہیں, ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے, تیار کر رکھا ہے اللہ نے. یا نساء النبی کی میاں کی بالکل نبی فاحشت مبینت, اب یہاں سے خطاب ہے نبی کی بیویوں سے براہ راست. اے نبی کی بیویوں, جو کوئی تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی, یضاعف لہ العذاب ضعفین, تو اس کو عذاب دیا جائے گا دو گنا, دوہرا عذاب. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ, اس کے برعکس تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے, وتعمل صالحا, اور اچھے کام کرے, نیک عمل کرے, نعطیہا اجرہا مرتین, ہم اسے اس کا اجر بھی دیں گے دو مرتبہ, یعنی دگنا ہی اجر بھی ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت باعزت رزق. یا نساء النبی کی لستن کا احد من النساء, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو, تمہارا معاملہ خصوصی ہے. یہ خصوصی معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو سزا بھی دگنی ہے, اور اگر تم نے اچھا نمونہ پیش کیا، اچھے عمل رہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کی، تو جزا بھی دگنی ملے گی، انعام بھی دگنا. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کے حوالے سے ان کی ازواج بننا یہ ایک بہت اونچا مقام ہے، اور جس کا اونچا مرتبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوتا ہے. مقام جتنا بلند ہو پھر چھوٹی سزا پر بھی زیادہ بڑی، چھوٹے گناہ پر بھی زیادہ بڑی سزا ملتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کیونکہ دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے انہوں نے، اس لیے اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کی جزا اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ بھی اللہ کے یہاں دگنا ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر اب لوگ جو ہے وہ آگے چلیں گے، نیک عمل کریں گے اور اس رستے کو اختیار کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن مسلمان خواتین کے لیے ان کی زندگی کے بعد ایسے گوشے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک بہترین نمونہ نہیں بن سکتے، ان کے لیے تو کوئی عورت ہی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ کبھی جو پوری ہو سکتی تھی وہ ازواج مطہرات کے ذریعے، جنہیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیض جو ہے پہنچ رہا تھا. تو اسی اعتبار سے ان کو یہاں پر مخاطب کیا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے اگر ظلم کیا تو سزا بھی دگنی ہے، اور اگر نیک کام کرو گی تو اجر بھی دگنا ہے. چنانچہ آگے ہدایات آ رہی ہیں، ان تقلتم فلا تفزعن بالقول، اگر تم اللہ کا ڈر رکھتی ہو تو پھر اپنے لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو، یعنی مردوں سے جب بات کرنی ہو غیر مردوں سے تو نرم لہجے میں نہیں بلکہ فرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ فیض مار ندی فی قلبی ہی مرد، اس کا امکان موجود ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، وہ اپنے دل میں کوئی لالچ اور تما جو ہے وہ پال لے اور کوئی توقع جو ہے وہ لگا لے، اگر آواز میں نرمی ہوگی یا لوچ ہوگا اس کا وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسا شخص جو خود مرض مریض ذہنیت کا مالک ہے. وقل نقل معروف ہے، ان سے بات کرو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، سیدھی سیدھی بات، دو ٹوک بات. وقل نقی بیوتکم، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. دیکھیے یہ بات بھی آ رہی بہت اہم، مسلمان خواتین کے لیے ان کا اصل جو مقام ہے اور جو دائرہ کار ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. اور یہ خطاب چونکہ بظاہر تو نبی کی ازواج مطہرات سے ہے لیکن تمام مسلمان خواتین کے لیے اصل میں یہ پیغام ہے. وقت نبی بیوتکن ودا تبر جو نصبر اجل جاہلیت الاولی، اور سابقہ دور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پھرو، نمایاں ہونا. یہ انداز جو ہے کیونکہ پہلے تھا جاہلیت میں رواج تھا، اب یہ صاف احکامات آ گئے کہ یہ مسلمان خواتین کا یہ کام نہیں ہے. واقعی صدا تو واقعی نے زکا، اور نماز قائم رکھو اور زکات دیتی رہو. واقع اللہ و رسولہ، اور اطاعت پر کاربند رہو اللہ اور اس کے رسول کی. یہ ہے پیغامات. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے آلودگی اور نجاست. اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت کا جو خطاب خود قرآن دے رہا ہے وہ نبی کی ازواج کو دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. ويطهركم تطهيرا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے، تمہارا دل، تمہارا باطن، اس میں سے بھی ہر قسم کی میل کچیل جو ہے وہ نکال دے. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت اور دانائی کا تمہیں سبق ملتے ہیں اسے یاد رکھو، ان کا چرچا کرو، جو تمہیں موقع اللہ نے فراہم کیا ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.